قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ इनसे पूछिए क्या तुम उस खुदा से कुफर करते हो, उस हस्ती से कुफर करते हो जिसने जमीन को दो दिन में बना दिया? वो तजालूना लहू अंदादा, और तुम उसके लिए शरीक ठहराते हो? ज़ालिका रब्बुल आलमीन, ये है रब्बुल आलमीन, क्यों नहीं पहचानते उसको? अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी, क्या अहले मक्का वाकई अल्लाह ताला को नहीं मानते थे? मानते थे लेकिन पूरी तरह नहीं मानते थे, बास सिफात को मानते थे, बास को नहीं मानते थे। तो कुछ सिफात की नफी भी सारी सिफात की नफी कर देते, कुछ सिफात को न मानना बाकी सिफात का मानना भी रायगा कर देता है। फरमाए कैसे तुम उस जात के साथ कुफर कर सकते हो जिसकी ताकत और जिसकी कुदरत और जिसकी कुव्वत बेमिसाल है कि उसने जमीन को दो दिनों में बनाया। कुरान पाक के और मकामात पर हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को छह दिन में पैदा किया, फिर सित्तते अय्याम का लफ्ज मिलता है। यहाँ कुछ उसकी तफसील बयान की गई और फरमाया दो दिन में जमीन को बनाया। ये कौन से दिन है? बाज रवायात में यौमुल अहद और यौमुल इस्नैन, संडे और मंडे जो है वो बयान किए जाते हैं, लेकिन ये इसराइली रवायात है, जरूरी नहीं कि हम इनको इसी तरह माने। सूरत अन्नाज़िआत में कहा गया वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और जमीन को इसके बाद फैलाया गया या बिछाया गया। तो यूँ भी पता चल रहा है कि जैसे आसमान के बाद जमीन की पैदाइश हुई, बाद जगहों पे यूँ पता चलता है कि जैसे जमीन पहले बनी और आसमान बाद में बना। तो इन बातों की हकीकत क्या है? असल में यहाँ जो जिक्र किया जा रहा है जमीन की तखलीक का और उसके दिनों का, और अभी कुछ आयात में भी इसी से मुतल्लिक तफसीलात हैं, यहाँ दरअसल दिनों की तादाद बताना मकसूद नहीं है, या तखलीक के अमल की इब्तिदा और इंतहा को बताना मकसूद नहीं है। यहाँ दरअसल अल्लाह की कुदरत का इजहार मकसूद है। और फिर दो दिन भी वो दो दिन नहीं जो हमारे दो दिन होते हैं। कुरान पाक में एक जगह आता है कि तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है अल्लाह का दिन, एक जगह पर 50,000 साल का जिक्र भी आता है। तो बहरहाल इस बात की असल हकीकत तो अल्लाह ही को मालूम है कि दो दिन से क्या मुराद है, और फिर दो दिन कौन से दिन थे, और ये कि जमीन पहले बनी या आसमान पहले बना। असल जिस चीज की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं कर सकते, वो रब जिसने कायनात को इस बेहतरीन तरीके पर पैदा किया। और फिर अल्लाह ताला चाहते तो दो दिन का भी यहाँ जिक्र न करते, क्योंकि अल्लाह ताला की तखलीक के लिए तो कुन फयकून भी काफी होता है। लेकिन जब यहाँ पर दिनों का जिक्र किया और कुछ मजीद तफसीलात का, तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला का ये तखलीकी अमल नंबर एक तदरीजी अमल है। तदरीजी का मतलब क्या है कि ग्रेजुअली किया गया है, और नंबर दो ये कि मंसूबा बंद यानी प्लानिंग के साथ किया गया है। यानी दो दिनों का जिक्र दरअसल अल्लाह ताला की कुदरत और उसके काम करने के तरीके को जाहिर करता है कि उसके काम वेल प्लान्ड और तदरीज के साथ होते हैं। हालांकि वो चाहे तो हर चीज को कुन कह के बना दे, लेकिन उसने कुन के साथ साथ हमारे फायदे के लिए कुछ मजीद तफसीलात भी बताई। वजअला फीहा रवासिया, और उसने इस जमीन में पहाड़ बनाए, मिन फौकिहा इसके ऊपर से, यानी पहाड़ों को जमीन ही से पैदा करके उनके ऊपर गाड़ दिया। यानी बाहर से कहीं बरामद नहीं किए गए थे पहाड़, बल्कि अंदर से ही निकाल के फिर उनको इस तरह रखा कि उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया। और फिर मिन फौकिहा का लफ्ज खास तौर पर इसलिए कि देखो अल्लाह की कुदरत की ये निशानियां कहीं छुपी हुई नहीं है। पहाड़ का उभार कितना नुमाया होता है, जिन इलाकों में पहाड़ होते हैं आप कहीं पर भी हर तरफ से नजर आ रहे होते हैं। तो मिनफो का देखो ये निशानियाँ कितनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी निशानियाँ नजर आ रही हैं, उसकी कुदरत की हर शख्स देख सकता है। वजअला फीहा रवासिया मिनफो फिहा व बारक फीहा, और उसने इस जमीन में बरकतें डाली। यानी हर चीज की कसरत, पानी की कसरत, मादनियात की कसरत। जब इराक में बम्बारी हो रही थी और तेल के कुएं जल रहे थे, तो शायद आपको ख्याल आया हो कि इतना तेल जल गया तो फिर बाकी लोगों के लिए क्या बचेगा और इसके बाद क्या होगा, शायद दुनिया में तेल की कमी हो जाए। اور کبھی کبھی لوگ خبریں سناتے بھی رہتے ہیں کہ آئندہ اتنے سالوں میں فلاں چیز ختم ہو کر رہ جائے گی، لیکن نہیں، وہ بارہ کافی ہے. اللہ نے انسانوں کی ضرورت کی چیزیں وسیع طور پر یا فراخی کے ساتھ، برکت کے ساتھ اس زمین میں پیدا کی ہیں. برکت کو اس طرح بھی سمجھے، ایک ایک پودا جو آپ اگاتے ہیں، ایک بیج سے، ایک گٹھلی سے، اس سے کتنا پھل نکلتا ہے؟ آم کا درخت کس سے لگتا ہے؟ ایک گٹھلی سے 10 لگانی پڑتی ہے، ایک اس میں کتنے آم لگتے ہیں؟ اور پھر ایک دفعہ لگ کے ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہر سال لگتے ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں. تم نے ایک گٹھلی لگائی، ایک بیج ڈالا، اور دیکھو اس میں سے کیا کچھ نکالا اللہ نے تمہارے لیے، لیکن لگاؤ تو صحیح، لگاتے بھی نہیں. مبارک فیہا، اور اس نے اس میں برکت رکھ دی. گندم کا ایک دانہ ہم ڈالتے ہیں، اس میں سے کم از کم 700 نکل آتے. یہ ہے برکت، کہ زمین کے اندر ایسی صلاحیت رکھی. حالانکہ اگر آپ جہاں پر مثلا آم کا پودا ہے یا کسی بھی چیز کا، کھود کھود کے دیکھتے رہے، زمین میں تو کوئی آم نہیں ہوتے، زمین میں تو وہ گندم نہیں ہوتی. کیا چیز ہے، سوچو تو، کہ ایک دانے کو اتنے دانوں میں بدل رہی ہے. کون ہے وہ یہ کرنے والا؟ کبھی غور تو کرو. جاتے بھی اچھے تو بس دیکھتے خوش ہوتے، کبھی نہیں سوچا بنانے والا کون ہے اور کس طرح اس نے بنایا اور کتنی برکت ڈالی. انسان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں میں کتنی فراوانی پیدا کر دی رزق کی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور مقدر کی اس نے اس کی خوراک یا پیداوار یا روزی. اقوات اوت کی جمع ہے، اوت کہتے ہیں روزی کو، غذا کو، خوراک کو. یعنی زمین پہ بسنے والی ساری مخلوقات کی خوراک زمین میں رکھی اللہ نے، سب کے لیے بندوبست کیا. اور یہ سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی کیلکولیٹر میں اس کی گنتی آ نہیں سکتی. اب آپ دیکھیں کہ حیوانات کی سپیشیز کتنی ہیں، لاکھوں میں ہیں. اور ہر اینیمل، ہر زیرو، ہر جانور، ہر جاندار کی غذائی عادت مختلف ہے، کسی کو کچھ پسند. آپ دیکھیں ایک گھر میں اگر ایک وقت میں 2 یا 3 لوگوں کی پسند کا کھانا بنانا پڑتا ہے، ایک بچہ ہے، ایک بوڑھا ہے، ایک بیمار ہے گھر میں، تو کیا ہوتا ہے؟ چڑ جاتے ہیں سب. یہ کیا بات ہے، اس کے لیے بنا، اس کے لیے بنا، اس کے لیے بنا، کیوں نہیں سب ایک کھا لیتے؟ اللہ تعالیٰ بھی ایک طرح کی غذا انسانوں، حیوانوں، جانوروں، پرندوں، چرندوں، درندوں، سب کے لیے ایک ہی کر دیتے، وہ کر دیتے. لیکن سوچو کتنی ورائٹی، ہر ایک کا ٹیسٹ، ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ فرق. اور خود انسانوں کے اندر آپ دیکھیں، کہیں چاول کے بغیر گزارا نہیں، اور کہیں روٹی کے بغیر گزارا نہیں، اور کہیں یہ دونوں ہی چیزیں نہیں. مقدر فیہا اقواتہا، اور اس نے مقدر کر دی، اندازے سے رکھ دی اس میں انسان کی، جانور کی، سب کی روزیاں، غذا، خوراک. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ایک ہیلدی انسان جو بیلنس ڈائٹ کھاتا ہے، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. اور کبھی آپ بیمار پڑ جائیں اور آپ کو ایکسٹرا سپلیمنٹ کو لینا پڑے، وٹامنز لینے پڑے، تو آپ اس کی لسٹ پڑھ پڑھ کے حیران ہوتے کہ اتنا کچھ ہوتا ہے بازار میں، کیا دنیا ہے. اور عام حالات میں صحت مند لوگ، جوان لوگ، وہ یہ ساری چیزیں نیچرل غذا سے حاصل کر لیتے اور کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اتنا کچھ کھا لیتے ہیں. ان سب چیزوں کے نام مختلف رکھ دیے گئے نا، جتنی بھی غذائی قوت کے سب سمبل سائنز ہیں یا نام ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اٹھاتے ہیں، ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کبھی نہیں سوچتے کہاں سے آئی یہ نعمت. اللہ نے کہاں کہاں پیدا کی ہوگی، کہاں کہاں اکٹھی ہوئی ہوگی. پھر انسان کو اللہ نے عقل کی طاقت دی، ان سب چیزوں کو چھوٹی سی ٹیبلٹ میں سمو دیا. پھر آپ کھا لیں، وہ سارے کا سارا اکٹھا نہیں آپ کے جسم کو لگے گا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق ریلیز ہوتا رہے گا. قدر فیہا اقواتہا، اندازے سے رکھی ہے اس نے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عموماً ہم ایک موٹی سی بات کہتے ہیں نا، کہ جس زمین پہ رہتے اس کا پھل کھاؤ، اس میں صحت ہے. موسم کا پھل کھاؤ کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ قدر فیہا اقواتہا، یہ اللہ کا اندازہ ہے اس موسم میں، اس علاقے میں، اس زمین پہ رہنے والے ان کی ضرورت اس خاص غذا میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مثلا شہد ہے، ہر شہد فائدہ مند نہیں ہوتا. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کا تیار شدہ شہد سب شہد سے زیادہ آپ کے لیے مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ آب و ہوا جو آپ کو ملی
وہ آب و ہوا ان خاص پودوں کو ملی، ان خاص مکھیوں کو ملی، پھر انہوں نے ان پھولوں کا رس چوس کر آپ کے لیے ایک چیز تیار کی، وہ ایک پرفیکٹ شفا کی رائے تھا آپ کے لیے، بنسبت اس کے کہ آپ کہیں کبھی کوئی پیور ہنی استعمال کریں. یعنی اگرچہ اس میں بھی طاقت ہوتی، اس میں بھی فائدہ، ایک زیادہ فائدہ اس خاص علاقے کے پانی یا اس خاص علاقے کے پانی. اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے، کسی خاص علاقے کا پانی یا غذا آپ کو بالکل فائدہ نہیں دیتی یا آپ کو بیمار کر دیتی. جیسے مسلمان شروع شروع میں مدینہ گئے تو ان کی صحت بہت خراب ہو گئی. جب پہلی دفعہ واپس عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مشرکین نے کیا کہا، وہ بہت کمزور ہو گئے. اور وہ کہتے واقعی اس پر طواف کے دوران پھر رمل کے لیے کہا گیا کہ تیز تیز چلے تاکہ ان کے اوپر روک پڑے، یہ مت کہیں کہ مسلمان کمزور ہیں. یعنی دشمن کے سامنے اپنی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. بہرحال اسی طرح بعض علاقوں میں ایسے پودے ہوتے ہیں کہ جن کا پولن جو ہے اس سے آپ کو الرجی ہو سکتی. جب کوئی بیمار ہو کسی چیز سے ٹھیک نہ ہو رہا تو لوگ کیا کہتے ہیں، آب و ہوا بدلو اس کی. آب و ہوا کے بدلنے سے صحت ٹھیک ہو جاتی. مثلا مسلمانوں نے جب عراق کو فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جلولہ حلوان تکریس اور موسم سے فتح کی خبر اور مال غنیمت لے کر کچھ لوگ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے پہلے تو ان کے مطالبات پہ غور کیا، اس کے بعد فرمایا، بخدا تمہاری صورتیں اب وہ نہیں رہی جو یہاں سے جاتے وقت تھی. کاسی اور مدائن سے جو لوگ آئے تھے میں نے دیکھا ان کی حالت بھی یہی تھی، آخر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد سے دریافت فرمایا کہ عربوں کی رنگتیں کیوں جھلس گئی ہیں؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا. حذیفہ بن یمان مدائن میں حضرت سعد کے ساتھ مقیم تھے. انہوں نے ان وفود کے پہنچنے سے پہلے حضرت عمر کو لکھا تھا کہ عربوں کے پیٹ پچک گئے ہیں، جسم سوج گئے ہیں اور رنگتیں جھلس گئی ہیں. اس سے حضرت عمر کو تشویش ہوئی اور ان کو خط لکھا، عربوں کو وہی آب و ہوا راس آئے گی جو ان کے اونٹوں کو راس آئے گی، لہٰذا کوئی ایسا خطہ تلاش کرو جس کو خشکی اور تری دونوں یکساں میسر ہو اور میرے اور اس کے درمیان کوئی دریا یا پل حائل نہ ہو. اس خطے سے حضرت عمر کے دو مقصود تھے، ایک یہ کہ ان عربوں کے قیام کے لیے جو مقام انتخاب کیا جائے وہ صحرا کی طرح خشک ہو لیکن اس میں صاف ستھرے پانی کی نہریں اور چشمے بھی ہوں. دوسرے یہ کہ اگر کبھی لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو راستے میں کوئی دریا یا پل مزاحم نہ ہو، کیونکہ حضرت عمر بحری سفر کو خطرناک سمجھتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اور ان کی فوج کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو جسے طے کرنے میں ان کی بھیجی مدد کسی خطرے یا ہلاکت سے دوچار ہو جائے. یعنی کتنا کمزور ہے نا، کتنی کثیر تعداد میں فوجیں ہوتی ہوں گی اور لوگوں کے آنے پہ ان کے رنگوں کی بھی فکر ہے، ان کی صحتوں کی بھی، ان کی ہر چیز کی، اور ہم اتنے بے نیاز ہوتے ٹھیک ہے کچھ ایسا بھی ہے. بہرحال اس پر انہوں نے کچھ لوگوں کے اس کو مقرر کیا کہ جاؤ اور جائزہ لو اچھی طرح کہ کون سا علاقہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہاں چھاؤنی بناؤ اپنی. پھر اس پر ایک صحابی نے واپس حضرت عمر کو لکھا کہ فلاں علاقہ جو ہے اس کی آب و ہوا ہماری آب و ہوا سے ملتی ہے تو ہم وہاں پر اپنی چھاؤنیاں بنا رہے. یہ کیوں انہوں نے تاکید کی تھی؟ تاکہ تمہارے اندر ایک قوت باقی رہے، قوت ہوگی، صحت ہوگی تو تم اللہ کے راستے میں کام کر سکو گے. تو وہ قدر فیہا اقواتہا کہ ہر زمین کی خصوصیت ہے، ہر علاقے کا پانی مختلف ہے، وہاں کے لوگوں کی ضروریات مختلف ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تقسیم ہے. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک پودے کو اگر دوسرے علاقے میں لگائیں تو وہ وہاں پھل ہی نہیں دیتا. پچھلے سال کی زیتون کی شاخ لے کر آیا تھا کہ انہوں نے کہیں سے لا کے یہاں پودا لگایا لیکن اس میں جو زیتون لگے وہ جنگلی قسم کے تھے، پتوں کا بھی رنگ نہیں تھا خاص اور اس میں پھل بھی وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کو مختلف ایریاز میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بیلٹ ہے مثلاً گندم کی، یہ چنے کی، یا یہ آم کی، اور یہ چینو کی، اور یہ مختلف چیزوں کی، کہ وہ تیز جو اس علاقے کے پھل میں ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہی نہیں ہے. تو زمین تو ساری زمین ہے، اور آپ نے سے وہ لوگ باہر کہیں ادھر ادھر جانے کا دل اتفاق ہوا پاکستان سے باہر کا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لطف پاکستان کے پھلوں میں ہے، جو ٹیسٹ، جو رنگ، جو خوشبو، جو مزہ، کہیں بھی نہیں اور. لیکن ہم نے کبھی اس مٹی کی قدر ہی نہیں کی، حتیٰ کہ پھولوں کی خوشبو تک. اور پھر پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مختلف علاقوں کی جو سبزیاں ہیں یا مختلف علاقوں کے جو پھل ہیں ان میں خوشبو فرق ہے. آرٹیفیشلی کہیں لگا بھی لیں آپ پودینہ وغیرہ تو اس کے اندر وہ تازگی یا وہ خوشبو نہیں ہوتی جو ایک مخصوص علاقے میں. یہ جو تقسیم ہے مختلف پودوں یا مختلف غذائی پھلوں پھولوں وغیرہ کی جو ایک علاقے میں ہوگی دوسرے میں نہیں, یہ ڈویژن کس نے کی؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں کی. یہ سب کچھ حد حد ہی ہو گیا, اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں تھی. نہیں, ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ زبردست علم والی ہستی کا اندازہ ہے. تو یہاں بھی کیا فرمایا, وقدر فیہا اقواتہا. کبھی آپ نے پتہ نہیں کوشش کی ہے, یہاں عموماً مٹی ہوتی بھی کوئی نہیں زیادہ جہاں ہم عام طور پہ رہتے ہیں, تو نہ کبھی آپ مٹی ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا تو کریں اس کو کہ اس مٹی کے اندر اسی سے ہم بنے ہیں, اسی سے ساری غذائیں آ رہی ہیں, اسی میں واپس جانا ہے. کیا چیز ہے یہ مٹی, جتنا بھی اس کو دیکھتے جائے انالائز کرتے جائے ایک موجزہ لگتی ہے مجھے. تو اس کے اندر اللہ نے انسانوں کی روزیاں رکھ دی ہے, انسانوں کے لیے حفاظت کے سامان رکھ دیے. کیا چیز ڈالی ہوگی اس کے اندر کی اس میں ایک لائف ہے. اور یہ روزیاں کتنے عرصے میں رکھی, فی اربع ایام, چار دنوں میں. پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہے, دو دن میں زمین بچھائی اور پھر چار دن میں اس کے مختلف علاقوں میں مختلف روزیاں رکھی, غذائیں رکھی. سواء للسائلین, برابر ہے ضرورت مندوں کے لیے, یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی میں ایک خوبصورت امتزاج ہے. سواء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابر, پورا. اور سائلین سے مراد سوالی بھی ہو سکتے ہیں, یعنی مانگنے والے, یا سوال کرنے والے, یعنی سوال کرنے والوں کے لیے پورا جواب ہے کہ اللہ نے تخلیق کس طرح کی اور اس میں کس کس چیز کو کہاں کہاں ڈالا. اور دوسرا معنی یہ بھی کہ جتنی ضروریات تھی, سائلین سے مراد ضرورت مند لوگ ہیں, حاجت مند, یعنی جاندار. سائلین سے مراد یہاں جاندار جن کو زندہ رہنے کے لیے زمین کے اندر کی روزی کی ضرورت ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور پہاڑوں پہ رہتے ہیں, وہ میدانوں میں نہیں رہتے, ان کی روزی وہیں رکھ دی گئی. کچھ پرندے خاص علاقے میں پائے جاتے ہیں, وہ مخصوص چیزیں کھاتے ہیں, ان کے لیے وہاں غذا رکھ دی گئی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مائگریشن کرتے ہیں پرندے, جب ایک علاقے میں ان کی رزق روزی ختم ہو جاتی ہے تو ان کو اللہ نے ایک تمیز سکھائی, ایک ہدایت دی کہ جاؤ فلاں جگہ, تمہارا رزق ہے, وہاں اڑ کے چلے جاؤ. سردیاں کہیں گزارتے ہیں, گرمیاں کہیں گزارتے ہیں. تو یہ سب کچھ بھی اس کی طرف سے ہے, اس کی پلاننگ ہے. کوئی سمندر کے اندر ہے تو اس کی غذا وہیں رکھ دی, کوئی رہتے ہیں سمندر میں, غذا باہر کھانے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کلاس ون سے جو سائنس پڑھائی جاتی ہے, تو بات کر رہا تھا نا کہ قرآن اور سائنس نام کا سبجیکٹ پڑھانا چاہیے. میں اس کے ذاتی طور پر خلاف ہوں, اس لیے کہ قرآن تو ہر چیز کے اندر ہے, صرف سائنس کے اندر تو نہیں. اگر آپ اس کو خانوں میں بانٹیں گے نا تو اس کا تصور محدود کر دیں گے. آپ ہر چیز کو ریلیٹ کریں. پہلی جماعت کے بچے کو جب آپ سائنس پڑھانے لگتے ہیں, اور اس نے دیکھا ہوگا نا عموماً تصویروں سے وہ جانور, یہ جانوروں کی قسمیں, ان کے ماحول اور مختلف چیزیں دکھاتے, وہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کا تصور دے سکتے ہیں. کہ یہ پلاننگ کس نے کی, نام بتاؤ اس کا, کہ جس نے مختلف جگہوں پر رہنے والے پرندوں کو, جانوروں کو خاص شکلیں, خاص رنگ دے کر کیموفلاج کیا, مختلف چیزوں سے نیچرلی پروٹیکٹ کیا. یعنی جو کچھ بھی آپ پڑھائیں ان ساری چیزوں میں کہتی ہوں ایک چیز ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا تصور نہ دیا جا سکتا ہوں. میں نے جب عربک میں محسوس کیا تو یہ تھا کہ ہمیں جب لینگویج پڑھائی جاتی تو شعر و شاعری اور ادب اور ڈرامے اور افسانے اور ناول اور اس طرح کی چیزیں لٹریچر میں جو کچھ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب میں نے پڑھ لی تو مجھے پڑھانا تھا, تو جو میری فرسٹ سلیکشن ہوئی اس سے مجھے عربی پڑھانی تھی. تو پہلے مجھے اسی بات کی پریشانی ہوئی کہ میں عربی پڑھاتے ہوئے قرآن یا دین کی تبلیغ کیسے کروں گی. تو میرے والد نے مجھے یہ نصیحت کی کہ دیکھو دین تو ہر چیز کے اندر موجود ہے, اللہ کی ذات تو ہر چیز میں ہے, اس کے لیے کوئی الگ وقت نہیں تمہیں نکالنا, اس کو خانوں میں مت بانٹو. تم میتھمیٹکس پڑھاؤ یا عربی پڑھاؤ یا کچھ پڑھاؤ, ہر جگہ تم اللہ تعالیٰ کی بات لا سکتے ہو. ہر چیز میں اس کو تلاش کر لو, جس کی اپنی نگاہیں دیکھتی ہوگی اس کو ہر چیز میں وہ نظر آئے گا, اس کی قدرت ہے, اس کے کمالات. ایک سوکھا پتا بھی آپ اٹھائیں گے نا, اس سے اپنے رب کی پہچان کرا دیں گے آپ. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو پلاننگ ہے اور اس کی جو منصوبہ بندی ہے اور اس کی جو تقسیم ہے اور اس کے جو انداز ہے تخلیق کے, وہ کھول کھول کے رکھے لوگوں کے سامنے. اور اس میں جس کا جتنا نالج ہوگا, لقوم یعلمون, جس فیلڈ کا آپ کو جتنا نالج ہوگا, آپ اپنے اس علم کے ساتھ اتنے ہی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. سوا السائلین برابر ہے یا مطابق ہے حاجت مندوں کے لیے ان کی حاجت کے مطابق. ابھی کہ سورت ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آتا کم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اور اس نے دیا تم کو کیا من کل ما سألتموہ جو بھی تم نے اس سے مانگا. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ثم استوى الى السماء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. استوى کا معنی کیا ہے؟ توجہ کی ارادہ کیا یعنی زمین کی تکلیف کے مراحل کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی. وہی دخان آسمان کیا تھا؟ دھواں تھا. دھوئے سے مراد غبار بھی ہو سکتا ہے نیبیولا بھی ہو سکتا ہے. یعنی آسمان اس شکل میں آنے سے پہلے ایک دھوئے کی شکل میں تھا. اب یہ دھوئے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے جو قریب ترین لفظ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں سمجھایا. فقال لها وللارض تو کہا اس کو آسمان کو یعنی وللارض اور زمین کو ائتیا آ جاؤ دونوں آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ وجود میں آ جاؤ دونوں بن جاؤ. تو ان او کرہ خوشی سے آ جاؤ یا نہ خوشی سے آؤ نہ چاہتے ہوئے آؤ. قالتا دونوں نے کہا اتینا طائعین ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خلق کی ابتدا ایک دھوئے سے ہوئی اور پھر اس سے زمین اور آسمان وجود میں آئے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آنے کو کہا بننے کو کہا اور ساتھ ہی کہا خوشی سے بنو یا نہ خوشی سے. تو وہ خوشی سے وجود میں آ گئے یعنی اپنی موجودہ شکل میں. اچھا ایک اور جگہ پر آتا نا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین کا نتا رتن یہ دونوں باہم جڑے ہوئے تھے. فتقناہما تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. یعنی پہلے زمین اور آسمان کا میٹر ایک ہی تھا سب کٹھے ہی تھے. اللہ نے ان کو الگ کیا اور پھر الگ الگ ان پہ توجہ دی. زمین کو بنانے کے لیے اس کے اندر روزیاں رکھنے کے لیے الگ توجہ فرمائی اور آسمان کی طرف الگ توجہ فرمائی. اچھا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو فرمایا نے کہ دو دن میں بنایا پھر چار دن میں یہ کام کیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اس سے مراد کوئی ترتیب بتانا مقصود نہیں ہے یا دنوں کی گنتی بتانا مقصود نہیں ہے. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بتانا اس کی قدرت بتانا اور پھر ایک بنتی ہوئی چیز کے مختلف گوشے دکھانا ہے. جیسے یہ دیکھو یہ بن گیا پھر یہ امیجن کرے نا آپ کس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو انسان ایک تصور میں لا سکتا ہے اچھا وہ دھواں تھا وہ کٹھے تھے پھر الگ ہوئے پھر کس طرح ہوئے ہوں گے کیسے ہوا ہوگا پھر ایک کو بنایا پھر دوسرے کی طرح متوجہ پھر ادھر متوجہ. بالکل ایسے جیسے ایک مکان بنتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے آپ میں سے کسی نے مکان بنوایا یا بنایا یا بنتے ہوئے دیکھا ہوگا پہلے ایک کام ہوتا ہے پھر اس کو چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیا جاتا ہے پھر کبھی لکڑی کا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ کے کبھی پلمبنگ شروع ہو جاتی ہے پھر کبھی باہر کی توزیع و آرائش شروع ہو جاتی ہے پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اندر بجلی کا کام شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک مرحلے میں ایک کام پھر دوسرے میں دوسرا پھر تو یہ جو کائنات کی تخلیق ہے اس میں بھی ایک کام ہو رہا ہے پھر دوسرے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے پھر ادھر ایک کام کیا جا رہا ہے تو پوری ایک پلاننگ کے ساتھ یہ پہلے وہ بعد میں اور یہ سب پلاننگ اس کی تھی اور یہ سب کچھ خود اس نے کیا. اس میں نہ کوئی اس کے شریک تھا اور نہ ہی کسی اور کا مشورہ شامل تھا نہ اس وقت کوئی حاضر تھا. مقصود اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے. فَقَدَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تو اس نے ان کو سات آسمان بنا دیا. فی یومین دو دنوں میں. اچھا اب ایک جگہ پر تو آتا ہے کہ چھ دن میں زمین آسمان بنے اب یہاں پر فرمایا کہ دو دن میں زمین بنائے پھر چار دن میں روزیاں رکھے اب پھر دو دن میں آسمان تو یہ تو پھر دن بڑھ گئے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی گنتی اول سے آخر تک جمع کرانی مقصود ہے. یہاں وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک کے بعد ایک چیز کی طرف توجہ فرمائی حسب ضرورت اور اصل معنی تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی. بہرحال لوگوں نے اس کی کئی ایک تعبیریں اور تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہیں. میرے خیال میں ان تعویلوں میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے ہم اس کی قدرت کی طرف نظر رکھیں. وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور اس نے وحی کی ہر آسمان میں اس کے کام کی، اس کے قانون کی، یعنی جس طرح زمین میں روزیاں رکھی انسانوں کے لیے، اسی طرح آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ وہاں ہونا چاہیے، جس طرح ان کو کام کرنا ہے، وہ سب بھی خود مرتب کیا. اب اگر آسمان سے مراد ہم یہ گیلیکسیز وغیرہ لیں، اوہا فی کل سمان امرہا، ہر آسمان میں ہر درجے میں اس کا قانون، اس کا طریقہ، اس کا ضابطہ، یہ سارے ستارے سیارے کیسے چلیں گے، ایک ایک آسمان پر کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، ہر آسمان پر ایک مختلف طرح کی ایکٹیویٹی دیکھی، یہ سب اس کی پلاننگ تھی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، ستاروں کی طرف اشارہ، وَحِفْظًا، اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا، یا آسمان کو محفوظ بنایا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورۃ یاسین میں آئے. یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یہ اس کی پلاننگ ہے. تو یہاں آ کر ایک بات ختم ہوتی ہے، پچھلی ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ دنیا بہت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی، ایک طے کردہ پروگرام کے مطابق بنائی، یہ کھیل تماشے کے طور پر اچانک نہیں بنا دی گئی، یوں ہی خود سے نہیں چلتی رہے گی اور خود ہی ختم نہیں ہو جائے گی. جس مالک نے بنائی اس کا علم یا محدود ہے، یہ سب کچھ تنہا اسی کا کام ہے. پھر اس تخلیق میں آسمان اور زمین باہم ایک چھت اور ایک فرش کا کام دیتے ہیں، جیسے ایک گھر ہو. یہ تو پیچھے آپ پڑھ چکے نا پچھلی صورت میں، وجعل الارض قرارا والسماء بنا، تو آسمان اور زمین کا یہ باہم تعلق ایسا ہے جیسے ایک گھر کا نقشہ کھینچا جا رہا. یہ کائنات ہمارے لیے ایک بڑے گھر کی حیثیت رکھتی، اور اس نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا. پھر اسی طرح اس نے انسانوں کے لیے، تمام جانداروں کے لیے رزق روزی کا سامان بھی اسی نے کیا. جہاں وہ خالق ہے وہاں وہ رازق بھی ہے، اس لیے سب انسانوں کو اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، اس کا ایک خاتمہ ہوتا ہے. اس لیے ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہترین بیان ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا.